بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مورخہ 23 جولائی 1999 کو مسجد دار السلام بازی گناہ لاہور میں محترم ڈاکٹر سرارم صاحب نے رجوع القرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الامام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. حضرات، سانحہ کارگل پر مرثیہ خوانی کافی ہو چکی ہے. میں نے پچھلے دونوں جمعوں میں اپنا مکمل خطاب اسی موضوع پر رکھا. خلاصہ یہ ہے کہ واقعتاً جیسے علامہ اقبال کو مشہور شعر ہے، جب ان کا جہاز گزر رہا تھا سسلی کے پاس سے، جزیرہ صقلیہ، عربوں کے ہاں اس کا نام صقلیہ تھا، تو دل میں ایک پھونک سی اٹھی ان کے، انہوں نے جو اشعار کہے ہیں کہ رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تو واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی عزت اور اس کا وقار اور اس کی خود اعتمادی کا مزار بن چکا ہے. اب اس پر جو جتنا چاہے رو لے. صورتحال کیا ہے؟ اب کجا تاب کجا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جب پاکستان قائم ہوا پوری دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک تھا. ایک تہلکہ مچا تھا کہ اسلام کے نام پر ایک ملک وجود میں آ گیا ہے. بہت بڑا واقعہ. لیکن یہ کہ 1971 میں ہم 2 لخت ہوئے، لیکن 2 لخت ہو کر ہماری مانوی حیثیت 1/2 نہیں ہوئی، 1/10 ہو گئی. فرق جو ہے اس اعتبار سے نہیں ہوا کہ آدھا ملک چلا گیا آدھا رہ گیا، تو ہماری مانوی حیثیت بھی آگے تھی 1/10 ہو. اور اب جو صورتحال ہوئی ہے، کم سے کم بھارت کے مقابلے میں ہماری حیثیت 0 ہوگی. بہرحال اس پر جو بھی احتجاج کی لہریں ہیں وہ تو اٹھنے شروع ہو گئی ہیں. ان چیزوں کا اتنا گہرا شعور ہمارے عوام میں نہیں ہوتا کہ فوری طور پر کوئی ایک ابال اور کوئی بڑا ایک جو ہے رد عمل سامنے آتا. عوام کی اکثریت اپنے دو وقت کی روٹی کے چکر میں ہے, انہیں ان چیزوں کی فکر ہی نہیں بلکہ اس کا ان کے پاس موقع ہی نہیں. لیکن بارہ دینی جماعتیں بھی ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ان کے لیے تو ایک موقع تھا جس کو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے اپوزیشن کے لیے تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ جائے, اب سب کچھ جو ہے اس کے رحم و کرم پر چھینکے میں جو کچھ بھی تھا وہ کھائے ضیافت اڑائے. لہذا یہ لہریں اب اٹھ رہی ہیں رفتہ رفتہ. چنانچہ تنظیم الاخوان نے سب سے پہلے مظاہرے کیے, جلوس نکالے, پھر پاکستانی عوامی اتحاد کا جلوس نکلا, اب پرسوں 25 تاریخ کو سے پہر میں 4 بجے جماعت اسلامی کا ان کے قول کے مطابق ملین مارچ ہونے والا ہے. یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 10 لاکھ آدمی ہوں گے, واللہ عالم کتنے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال بڑا ہوگا. پھر 28 تاریخ کو پاکستان عوامی تحریک کا ارادہ ہے اور وہ کوئی اپنا شو آف فورس بہرحال وہ بھی اپنے بھرپور طریقے پر کرے گی. پھر 4 اگست سے آ گئی ہے خبر کہ پیپلز پارٹی ایک پارٹی کی حیثیت سے, وہ عوامی اتحاد جو ہے وہ تو علیحدہ ہے, اس میں تو ہو چکا مظاہرہ جو ہے, کہ اب پیپلز پارٹی اپنی جماعتی حیثیت میں 4 اگست سے ریلیاں نکالنی شروع کرے گی. ابھی تو یہ لہریں علیحدہ علیحدہ ہیں, اس لیے ان میں سے کسی کی بھی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے کہ حکومت وقت کے لیے فوری طور پر خطرہ بن جائے. تو اندازہ یہ ہے کہ وقت کا کی ڈکٹیٹ آئے گی, وقت کا تقاضا سامنے آئے گا اور ان لہروں کو مرج کرنا پڑے گا, یہ کولیس ہوں گی, ملیں گی ایک دوسرے میں اور پھر یہ ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں, آج میرا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن یہ کہ مختصر ترین الفاظ میں تاریخ کے جو چکر ہم کھا چکے ہیں پاکستان کی تاریخ کے دوران, ایک اور چکر, ایک تحریک چلی, بڑی تحریک چلی, پی ڈی پی اور ڈیک اور نہ معلوم کیا کیا, پی ڈی ایم ایوب خان کا اقتدار جو ہے زوال پذیر ہو گیا, پھر تحریک چلی, بڑی تحریک چلی, بھٹو صاحب کا اقتدار ختم ہو گیا, پھر ایم آر ڈی کی تحریک چلی, کچھ اور ہوا, ضیاء الحق صاحب مجبور ہوئے کہ رفتہ رفتہ مارشاء اللہ کو ختم کر کے سویلین رول لے آئے. یہ تاریخ جو ہے ہمارے چکر کھاتی ہے, لیکن اس سے کوئی جس کو کہا جائے پاکستانی قوم کی حالت میں یا پاکستان بحثیت ملک کی حالت میں کبھی آج تک کوئی بہتری کی شکل پیدا نہیں, بلکہ ہر چکر کے بعد آنے والا دور پہلے سے کہتر اور کم تر اور بدتر ہوا ہے. ایوب خان کے زمانے میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی, بہت اچھی ترقی ہوئی تھی صنعتی میدان میں, اس زمانے میں وہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں چند سیاستدان سے بہت قداور ان میں سے ایک وہ شمار ہوتا تھا. صدر ناصر بھی بڑے قداور آدمی تھے, صدر ڈیگول بڑا قداور آدمی تھا, تو ہمارا بھی فیلڈ مارشل چاہے کاغذی تھا لیکن یہ قداور تو تھا ہمارا. اس کے بعد بھٹو کا دور آیا, پھر بھی اس کے اندر ایک غنیمت تھی, انٹرنلی وہ فیل ہوا بری طریقے سے, لیکن عالمی سطح پر عالم اسلام میں وہ ایک بہت بڑے سیاستدان, اور یوں سمجھیے کہ جو شاہ فیصل شہید کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہو اس کی جو حیثیت تھی بین الاقوامی سطح پر اس کا تو اندازہ ہے. پھر جو حالات ہوئے اب جو ہے اس سے کسی خیر کی امید نہیں, اندیشہ یہ ہے کہ اب وقت لگے گا جیسے کہ ایوب خان کے زمانے میں وقت لگا, اچانک نہیں لگا, اس لیے کہ وہ ایک آمریت مطلقہ سے پھر آزادی سے اترنا تھا. بھٹو کا دور حکومت بہرحال ایک جمہوری دور حکومت تھا شکل کے اعتبار سے, نظم کے اعتبار سے, اس لیے وہاں تبدیلی فوراً ہو گئی, ایک ہی پی این اے کی تحریک اٹھی اور اسے وہ بہا کے لے گئی. اب کیونکہ پھر ایک آمریت ہے, یہ سول آمریت ہے, یہ آرمی کی آمریت نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے کہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ گویا کہ جیب میں ہے نواز شریف صاحب کے, اور سارے ادارے بھی انہوں نے پوری طریقے سے قابو میں کر لیے ہیں, تو ایک آمریت ہے اس وقت, سول آمریت ہے. لہذا یہ وقت لگے گا اس کے اندر, لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے اگر یہ تمام لہریں جو ہیں مل کر ایک بڑا دھارا بن گئی تو پھر یہ کس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا. لیکن اندیشہ یہ ہے کہ اس مرتبہ شاید, کیونکہ جہادی تحریکیں جو ہیں وہ انوالو ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی باہمی خانہ جنگی اور خوریزی ملک کے اندر شروع ہو جائے. یہ گویا کہ خوفناک تر صورت حال ہوگی جو اب تک کے جتنے چکر تھے ان میں پیدا نہیں ہوئی ہے. لیکن میرا جو آج کا موضوع ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ پچھلے دونوں خطابات جمعہ میں میں نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ یہ توڑ پھوڑ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, توڑ پھوڑ بھی ہوئے, جوڑ توڑ بھی ہوئے, سیاسی جوڑ توڑ ہوتے ہیں, پھر توڑ پھوڑ ہوتا ہے, پھر اونچ نیچ ہوتی ہے, بہتی گنگا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں. لیکن میرا مستقل موقف رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جس پر ہمیں استقامت اللہ نے عطا کی عملاً وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سیاسی جوڑ توڑ, سیاسی اونچ نیچ اس میں سے کسی میں کوئی حصہ نہیں, بلکہ ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ہے اسلام کا نظام یہاں قائم ہوئے. اسی کوتاہی سے ساری یہ شاخیں پھوٹی ہیں, ایک جڑ ہے جس سے کہ بہت سی شاخیں ہیں. اخلاق کا دیوالیہ نکلا, قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی, مالی جو ہے بحران آتا چلا گیا, یہ ساری چیزیں جو ہے در حقیقت اسی شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے اگر تو اس کے لیے کوئی جد و جہد ہو کہ یہاں اسلام آ سکے تب تو ہم اس میں شریک ہوں گے. لیکن اس طرح کی جد و جہد سے جو بھی ہوئی ہے سیاسی تبدیلی تو ہو جائے گی اور ہوتی رہی ہے, چہرے بدل جائیں گے اور بدلتے رہے ہیں, لیکن ہمیں ان چہروں کے بدلنے سے یا ہاتھوں کے بدلنے سے یہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں, ہم اس میں حصہ نہیں دیں گے. یہی بات میں نے عرض کی پچھلے دونوں جمعوں میں کہ ہم تو دو کام کر رہے ہیں اور وہی کام کرتے رہیں گے. یہ ٹھیک ہے بعض اعتبارات سے ہماری تائید شامل ہوگی اس میں, یعنی یہ کہ بہرحال یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس حکومت کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا ہے. اس لیے کہ دو ہی ممکنہ صورتیں ہیں, یا تو جو کچھ ہوا کارگل میں حکومت کی منشا سے ہوا, مرضی سے ہوا, اس کی پلاننگ اس کے علم میں بھی تھی اور اس کی گویا کہ ایکسپلیسٹ یا امپلائڈ جو ہے اس کی اس کو منظوری حاصل تھی. اگر ایسا تھا تو بدترین منافقت کا کردار اختیار کیا گیا کہ ایک طرح جفیاں ڈالی جا رہی ہے اور دوستی کے ترانے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور لایا جا رہا ہے اس کو مینار پاکستان پر, اور جماعت اسلامی کے 1500 کارکنوں پر جو بیتی وہ اسی لیے کہ مینار پاکستان میں اس واجپائی کا جانا جو ہے 2 گھنٹے ڈیلے ہو گیا تھا, اسی کی سزا ان کو بعد میں دی گئی. ایک طرف یہ, دوسری طرف یہ, کسی مسلمان کا کردار نہیں ہے. اگر حکومت کی علم میں اور اس کی مرضی سے ہوا, اور اگر نہیں ہوا اس کو معلوم نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نااہلیت کی انتہا ہے. دونوں صورتوں میں اس حکومت کا اخلاقی جواز ختم ہو. لیکن ہمیں ایسا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم نہیں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی متبادل اسلامی قیادت تیار ہے؟ کیا اس کے آنے کا امکان ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کارکن اسی طرح کے تربیت یافتہ اور منظم سیلف ڈسپلن بھی ہو, اپنی ذات کے اوپر بھی ان کا ڈسپلن ہو اور جماعتی ڈسپلن ہے موجود؟ یہ ہے اصل مسئلہ. اگر وہ نہیں ہوگا تو اسلام تو نہیں آئے گا, اونچ نیچ ہو جائے گی, ایک اور دور آ جائے گا. تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں, ہم تو وہی دو کام کریں گے. یعنی ہمارے پاس جو اصل قوت ہے, دو طاقتیں ہمارے پاس ہیں. مجھے اقبال کا شعر میں سنا چکا ہوں کہ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تے ہو تفنگ, تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے. وہ ساما کیا ہے؟ ایک عظیم نظریہ ہے, اعلی نظریہ ہے, جس کا مرقع کیا ہے؟ قرآن حکیم الہدا. اور ایک عادلانہ نظام زندگی ہے, دین حق. یہ دو چیزیں دے کر اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا. 3 دفعہ قرآن میں یہ آیت آئی, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, دو چیزیں دے کر, الہدا القرآن الحکیم, القرآن المجید, الفرقان الحمید. یہ الہدا اور دین حق, عادلانہ نظام زندگی جو نوع انسانی کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج سے 2000 سال پہلے نہیں تھی, انفرادیت کا ابھی غلبہ تھا نوع انسانی پر. وہ جو مرکزی ایک قوت وجود میں آ گئی, ریاست بڑی پاورفل ادارہ ہے, بہت پاورفل ادارہ ہے, افراد کی زندگیوں کو شکنجے میں کس دینے والا. اور اب دنیا جا رہی ہے عالمی ریاست پر, گلوبل سٹیٹ، ورلڈ سٹیٹ، وہ اگر غیر منصفانہ ہوا تو وہ یا کہ اب جو اس کے اثرات ہوں گے پوری نوع انسانی پر ہوں گے. تو نوع انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ایک عادلانہ نظام زندگی ہے، دی پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فیئر پلے، اکویٹی. یہ ہے دین حق. یہ دو قوتیں ہیں ہماری کہ حق ایشور جن سے ہو، تسخیر بے تیغو تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان ہے. تو آج مجھے در حقیقت انہیں دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اس میں صرف بڑا حصہ جو ہے نظریے کا ہے، نظام بعد میں آتا ہے، پہلے نظریہ ہوتا ہے. مارکسزم پہلے پھیلا، کمیونسٹ ریولوشن بعد میں آیا. مارکسزم نظریہ تھا، فلسفہ تھا، ایک آئیڈیالوجی تھا، تاریخ کی ایک نئی تعبیر تھی. جو بھی دنیا میں تمدن کے اندر جو بھی عوامل ہوتے ہیں ان کی ایک نئی جو ہے تعبیر تھی. اس حوالے سے وہ نظریہ جو ہے مارکسزم، جو کہ ڈاک کیپیٹل ایک کتاب میں آیا ہے، ایسے ایک نظریہ ہے جس کا نام ہے ایمان، جو قرآن میں آیا ہے. پہلی شے یہ ہے، یہ دلوں میں جادوگری ہو، یہ ذہنوں کو مسخر کرے، قلوب کے اندر پینیٹریٹ کر جائے، گھس جائے اس کے اندر. پہلا مرحلہ یہ ہے. اس کے بعد خود بخود، جیسے کہ ہوتا ہے کہ آپ نے گیند کو ٹھوکر ماری ہے، وہ چل رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے. یہ ایمان حقیقی پیدا ہو جائے گا تو لازمن جہاد، صحیح معنی میں جہاد، وہ جہاد نہیں جو جہاد حریت کے اوپر لیبل لگا دیتے ہم جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ جہاد نہیں. صحیح معنی میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ اس کا انایویٹیبل آؤٹ کم ہے، لازمی نتیجہ ہے. ایمان جہاد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. اور اس کا نتیجہ ہوگا اسلامی انقلاب اور دین حق کا قیام. تو وہ نظریہ جو ہے در حقیقت اعلیٰ نظریہ، اس کا حامل ہے قرآن حکیم. اگرچہ میں نے عظمت قرآن کے موضوع پر بہت تقریریں کی ہیں، ظاہر بات ہے کہ نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں. میں آج پھر ذرا آپ کو ایک سروے دے رہا ہوں، قرآن کی عظمت کا کس درجے اہتمام کے ساتھ بیان خود اللہ نے فرمایا. اور ایک عجیب سے ترتیب میرے سامنے ہے، ان میں سے ہر مقام پر میرے مفصل خطابات جو ہیں ان کے کیسٹس موجود ہیں، ریکارڈ پر ہیں. میں صرف اس وقت ترجمہ کروں گا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ. ایک آیت، پھر دو آیتیں، پھر چار آیتیں، پھر چھ آیتیں، پھر آٹھ آیتیں، اگر اللہ مجھے وقت دے دے. ایک آیت سورہ حشر کی، جس میں کہ قرآن کی فی نفس ہی عظمت کیا ہے. فی نفس ہی، کسی شہر میں کوئی عظمت ہے، اس سے افادیت کسی کو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، یہ دوسری بات ہے. لیکن فی نفس ہی جو ہے، وہ فرمایا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو دیکھتے کہ وہ جھک جاتا، دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. یہ ہے اس کی تاثیر. جو تجلی ذات باری تعالیٰ کی تاثیر سورہ آراف میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلما تجلا ربہ للجبل، حضرت موسیٰ کی فرمائش پر اللہ نے فرمایا تو سب مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فاستقر مكانه فسوف تراني. ذرا پہاڑ کو دیکھو اور اپنی تجلی ڈالیں گے، اگر وہ کھڑا رہ جائے، سہ جائے ہماری تجلی کو، تو تم بھی سمجھنا کہ ہمارا مشاہدہ اور ہمارا دیدار کر سکتے ہیں. پھر اللہ نے فلما تجلا ربه للجبل، جبکہ پہاڑ کا معاملہ ہوا تو پہاڑ کی کیفیت کیا ہوئی؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاحب کا بالواسطہ تجلی باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بے ہوش ہو مل گئے. یہی تاثیر اس کی ہے، اس سے اندازہ کیجیے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. از ہوئے فرمان الہی، یہ تاثیر ہے اس کے کلام کی. دوسرا پہلو ہوتا ہے افادیت کا پہلو. کوئی شے اپنی جگہ بہت عظیم ہو رہی، مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، انسانوں کو کیا فائدہ پہنچتا. دو آیتیں اس پر سورہ یونس کی آئیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. چار الفاظ آئے. دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس نصیحت بھی آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو تمہارے سینوں کے اندر امراض ہیں، دنیا پرستی، زر پرستی، حب جاہ، حسد اور بغض، تکبر ان سب کا علاج بھی ہے، شفاؤ لباس سلوک بھی ہے، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھاتی ہے، اور رحمت ہے، دنیا میں ہدایت آخرت میں رحمت ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے. فبذلک فلیفرحوا، انہیں خوشیاں منانی ہے تو اس میں منائے کہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا کر دیا. ہوا خیر مما یجمعون، جو چیزیں یہ جمع کرتے ہیں مال و دولت اور اسباب دنیاوی، ان سے کئی بڑھ کر قیمتی شے یہ ہے. یہ ہے قرآن کی تاثیر کے حوالے سے لوگوں کی افادیت. یہ معاوضہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت، اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر بھی ہے. اب اس کے لیے ایک راستہ دکھانے کے لیے کہ جو شخص قرآن کی عظمت سے اس دو اعتبارات سے واقف ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے، اب اس کے لیے چار آیتیں، پہلے ایک تھی پھر دو، اب چار آئے. یہ سورہ رحمان کی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی رحمان کی رحمانیت کا مظہر عدم قرآن ہے. اسی نے انسان کو بنایا اور اسے قوت بیان عطا کی، صلاحیت بیان عطا کی. ان کو جوڑ لیجئے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے، مجھے وہ شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بیا بامن تو عام و دم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے پاس تمہارے جسم میں قطرہ بھی خون کا ہے اور پر اللہ نے کچھ دے رکھے ہیں، چڑیا سے یا بیا سے کہہ رہے ہیں، بالکل جو بھی چڑیا ہو، اگر یہ دیا آؤ پھر میرے پاس، بیا بامن آؤ میرے پاس، تو عام و دم میں تمہیں سکھاؤں طریق شاہ بازی را. پھر فاختہ بن کر شاہبازوں کا شکار نہ بنو بلکہ شاہباز بنو تاکہ تم شکار کر سکو اگر تمہارے جسم میں تو خون ہے اور اگر کوئی پر مٹھی بھر دے رکھے ہیں اللہ نے. تو اگر کسی کو اللہ نے کوئی قدرت کلام عطا کی ہے، صلاحیت بیان عطا کی ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھے اور سمجھائے. سمجھے گا تو بیان کر سکے گا نا، اپنی سمجھ محدود ہے تو بیان بھی محدود ہوگا. سمجھ ہائر لیول آف کانشیسنیس پر ہے، اعلیٰ سطح پر پھر سمجھ آ گئی ہے حکمت اور فلسفے کی، تو اسی سطح پر آپ آگے پھیلا سکیں گے. وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی بھی حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ منطقی نتیجہ ان چار آیتوں کا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب حضرت عثمان ابن عفان، وہ بالکل اسی قافیے پر بات چلے گی، اس نے حضور حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ گویا کہ اس کے فیض کو عام کرنے کا مرحلہ آ گیا. قرآن اپنی جگہ کیا کچھ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل الى آخر الآیہ. قرآن میں انسانوں کی افادیت کے کیا پہلو ہے، موعظۃ شفاء للناس خدم رحمت. اب اس کی افادیت کو عام کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے، ساتھی نہ رہے گا تو جام کیسے گردش میں آئے گا. تو اس امت کو تو ساتھی بنایا گیا ہے، یہ جام ہدایت قرآن تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اسے دنیا میں عام کرو، پھیلاؤ، یہ تمہارا فرض مذہبی ہے. اب شوں ہو، عام کرو اس کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو اس کے لیے قبر کس لے وہ تو گویا کہ انسانیت کی گل سرسبز ہے، اس عالم انسانیت کے وہ بہترین انسان ہے، یہ اعلیٰ ترین کیریئر ہے. جس میں بھی اللہ اس کے لیے قبول کر لے اسے فخر کرنا چاہیے اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر. یہ ہو گئی چار آیتیں. چھ آیتیں یہ سورۃ العبد ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام برر. دیکھو یہ قرآن تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. یہ اس حقیقت کی توجہ دلائی کہ قرآن جو راستہ تمہیں دکھاتا ہے وہ تمہاری اپنی فطرت کے اندر نہیں مزمر ہے، بس صرف یہ کہ پردے پڑ گئے ہیں، غفلت کے پردے ہیں، زہول کے پردے ہیں، دنیا کی طرف تمہاری توجہ ہے، اس کی وجہ سے تم غافل ہو گئے ہو، ورنہ تمہاری فطرت میں ہے. فطرت سلیم کا حامل انسان قرآن کو پڑھے گا تو ایسے محسوس کرے گا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یہ تو ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہ علامہ ابن قیم کا قول ہے، بہت بہت عارفانہ قول. تو کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، اب یہ اختیار پر ہے، جو چاہے اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کر لے. فی صحف مکرمہ، یہ اصل کتاب جہاں ہے وہ تو ام الکتاب ہے نا، وہ لوح محفوظ میں ہے. اگلی جو میں 8 آیتیں پڑھوں گا اس میں یہ بات بھی آ جائے گی. صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، ایسے صحیفوں میں جو بہت باعزت ہیں، بہت بلند و بالا ہیں، بالکل پاک صاف، بعیدی سفرت، اس کے ایسے لکھنے والے ہیں کاتبین جو ہیں وہ ایسے ہیں، کرام بررہ، تو بڑے باعزت ہیں، بہت وفادار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بڑا قرب کا ہے. یہ 6 آیتیں ہوئی. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بعیدی سفرۃ کرام بررہ. اب آگے آئیے تو 8 آیتیں، لیکن ان 8 آیتوں میں جو آخری ہے وہ ملامت والی آیت ہے. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، تو دیکھو لوگوں میں قسم کھا رہا ہوں ان مقامات کی جہاں ستارے گونجتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جگہ آج کی سائنس کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے، جن سے جو کاسمولوجی ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ بلیک ہولز بہت خوفناک جو ہے کچھ خلا ہے اس کائنات میں، جگہ جگہ اس کے قریب سے جو چیز گزر جائے گی اس میں گم ہو جائے گی اور معدوم ہو جائے گی، بلیک ہولز تو محسوس ہوتا ہے، باقی ہمارے پاس کوئی اور توجہ کا ذریعہ نہیں ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں. تمہیں تو اندازہ ہی نہیں مواقع النجوم کسے کہتے، تمہیں پتا کیا ستارہ ہوتا کیا ہے، تمہارے اس سورج سے کتنے ہزاروں کروڑ گنا بڑے 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 ستارے موجود ہیں. اب جب وہ کرنچ اس کو کہتے ہیں، جب وہ ایک دم سکڑتا ہے، ختم ہوتا ہونے پہ آتا ہے، تو پھر جو اس سے خلا پیدا ہوتا ہے وہ بلیک ہول انتہائی خوفناک ہے. تو تمہیں ابھی کیا اندازہ، آج سے 1400 برس پہلے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں. آج تو خیر پھر بھی کچھ، اگر یہی مفہوم اس کا ہے تو کچھ نہ کچھ اندازہ آج کے اسٹرانومرز کو ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، یہ قسم کھا کر کہا انه لقرآن کریم، دیکھو یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہے، ام الکتاب میں ہے. یہ تمہارے سامنے جو کچھ ہے یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ اس کتاب کی نقل ہے. جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ جج کا لکھا ہوا چیف جسٹس کا، وہ محفوظ رہتا ہے وہاں، اس کی مصدقہ نقل مل جاتی ہے آپ کو. تو یہ اس قرآن کی، اس الکتاب کی، جو قبل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ جو قرآن ہے اس کی نقلیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، وہ تو وہاں ہے. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بعیدی سفرۃ کرام بررۃ، اصل قرآن تو وہاں ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر وہ ہستیاں جو نہایت پاک باز، ملائکہ مقربین کے سوا اس اصل کتاب کو کون چھوئے گا. تنزیل من رب العالمین، اس سے یہ تنزیل ہو رہی ہے، اس کتاب سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یا اے نوع انسانی، تم پر تنزیل ہو رہی ہے وہاں سے. افبہذا الحدیث سے انتم مدہنون، تو کیا ایسی عظیم شے سے تمہاری بے اعتنائی ہے، سستی ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. تم نے اور دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے پروفیشنز کے لیے 20 سال بتا دیے پڑھنے میں, اس عظیم شے کے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں. کیا تم نے اس کی عظمت پہچانی؟ کیا تمہارے نزدیک اس کا مقام ہے؟ کیا تم نے اس کی قدر کی ہے؟ ما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا, انہوں نے قرآن کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا. اصل میں حاضر حدیث ہے, تم مدہرون مداحمت کر رہے ہو, سستی کر رہے ہو, کاہلی کا کی رویش ہے تمہاری. سب کچھ پڑھنے کے لیے تیار ہو, سمجھنے کے لیے تیار, سوائے اس قرآن کے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. اچھا جھٹلانا کس معنی میں؟ ہم تو قرآن کو جھٹلاتے تو نہیں ہیں, مانتے ہیں اللہ کا کلام, یہ عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہو. اگر تمہیں مانا ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ممکن تھا کہ تم اس سے بے اعتنائی برتتے, اس کے بارے میں یہ سہل انداری تمہارے اندر پیدا ہو سکتی تھی, یہ سستی اور یہ کسر ہو سکتا تھا. چند ہزار روپے مل جاتے ہیں تنخواہ کے, نہ معلوم کتنی بڑی بڑی فیسیں دے کے ایم بی اے اور یہ اور بی سی ایس اور ٹی سی ایس اور ایم سی ایس, نہ معلوم کیا کیا بلائیں ہو رہی ہیں. کمپیوٹر سائنسز نوکری اچھی مل جائے گی, یہی ہے نا, اور کیا ہے اس میں؟ دین و دنیا تو کون سا بلا ہے؟ ایک معاش بہتر ہو جائے گی, بس اللہ اللہ کرتا. اس کے لیے اتنی اتنی محنت, لاکھوں کی فیسیں جو ادا ہو رہی ہیں, لیکن اس قرآن کے لیے کوئی محنت, کوئی مشقت, کوئی وقت اسپیئر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. اسی کے ساتھ پھر میں نے آیت پڑھی تھی سورہ جمعہ میں, سابقہ امت کی مثال دے دی, جیسے ہمیں قرآن دیا گیا انہیں تورات دی گئی تھی. جو آج ہماری رویش ہے قرآن کے بارے میں, وہی ان کی رویش تھی تورات کے بارے میں. اس کے لیے تمثیل کیا بیان کی؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا, مثال اس قوم کی جس کو حامل تورات بنایا گیا تھا, پھر اس نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی, اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا, گدھے کی پیٹھ پر اعلیٰ سے اعلیٰ فلسفے کی سائنس کی کتابیں باندھ کر ڈال رکھ دیجیے, اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو حامل کتاب الہی امت کی مثال, اگر وہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتی, اس گدھے کسی ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہ جھٹلانا ہے عمل سے. یہودیوں نے تورات کو جھٹلایا نہیں, ہم نے قرآن کو جھٹلایا نہیں, لیکن ہمارا عمل بھی جھٹلانا ہے اور ان کا عمل بھی جھٹلانا ہے. لیکن یہ جو جھٹلانا ہے عملا, اس کا نتیجہ یہ ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اس پر میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں چار حدیثوں کا, یعنی عظمت قرآن بزبان قرآن, جس کا یہ کلام ہے وہ خود اپنی کلام کی عظمت بیان کر رہا ہے, اللہ کا کلام ہے. یہ میں نے آیتیں جو آپ کو ایک پھر دو پھر چار پھر چھ پھر آٹھ پھر ایک, یہ جو میں نے آیتیں آپ کو سنائی, تو یہ عظمت قرآن بزبان متکلم قرآن, جس کا یہ کلام ہے. اب ہے عظمت قرآن بلسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, جن پر یہ قرآن نازل ہوا, محبت قرآن جن پر قرآن نازل ہوا. میں صرف چار چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کو سناؤں گا, ایک کا بطن مجھے نہیں مل سکا. راوی حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کی روح سے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہو پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ کسی اور کو اللہ نے زیادہ بڑی نعمت عطا کی ہے, کوئی ملینئر ہے, بلینئر ہے, اس کے پاس پمپ اینڈ شو سارا دنیا کا ساز و سامان ہے, اور آپ سمجھے کہ صاحب وہ خوش نصیب ہے, اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے, حالانکہ آپ کے پاس قرآن ہے. تو جس نے قرآن کے حامل ہونے کے بعد کسی کے بارے میں یہ سمجھا ہو کہ اس پر کوئی اللہ کی زیادہ رحمت ہوئی ہے, اس نے قرآن کی حقیقت کو نہیں پہچانا. اس کی عظمت کو پہچانو گے تو دنیا کی ہر شے اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. ہوا خیر مما یجمعون, جو ساز و سامان بھی دنیا کا یہ جمع کرتے ہیں, اس سب سے بڑھ کر قیمتی شے جو ہے یہ قرآن. اور دوسری جو روایت ہے, کیونکہ میں یہ خلفائے راشدین کے نام کی ترتیب سے لے رہا ہوں, حضرت عمر کی روایت, مسلم شریف کی روایت, اور وہ ہمارے آج تک کے موضوع سے بہت مناسبت رکھنے والی ہے. حضرت عمر علی حضور نے فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اب یہ قرآن جو ہے یہ میزان ہے, اسی میں تلے گی قسمتیں. قرآن کو اختیار کرنے والے اوپر جائیں گے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, اس قرآن اس کتاب کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرے گا. ویضع به آخرین, اور اس کو پیٹھ دکھانے والوں کو نیچے کر دے گا. ہمیں بھی اگر کہیں کھڑا ہونا ہے پھر اپنی دوبارہ وہ عزت اور وقار جو ہے اس کی ہم چاہتے ہیں کہ بازیابی ہو جائے, تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, نیت ممکن جذبہ قرآن ہوگی, اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. تیسری حدیث حضرت عثمان سے میں سنا چکا ہوں آپ کو, کتنی بڑی نوید ہے, خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ جو کمر کس لے کے قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے, پڑھنا ہے پڑھانا ہے, سمجھنا ہے سمجھانا ہے. حضرت عثمان ابن عفان سے بخاری شریف کی روایت, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آخری حدیث وہ بہت طویل ہے, حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بیہقی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, انہا ستکون فتنتن, ہم قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. قلت من مخرج منہا یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اب جو اپنے الفاظ جو موتی جھڑے ہیں محمد الرسول اللہ کے دہنے مبارک سے, کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبع ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو الذکر الحکیم وہو حبل اللہ المتین لا تنقضی عجائبہ ولا یسمع منہ العلماء ولا یخلق ان کثرت. تین تین کے ٹکڑے ایسے خوبصورت, انا افصح العرب, یوں سمجھیے کہ فصاحت اور بلاغت کی معراج. اور آخر میں چار, من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا یہ عظیم کتاب, یہ مخرج ہے فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں میں جو گر جائے اس کو نکالنے والی. یہ شہر اس میں تم سے جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کے حالات میں, تمہارا بعد جو آنے والے ان کا ذکر بھی ہے. کھولنا پڑے گا ذرا, اس میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان ہے موجود. پھر تمہارے مابین جو بھی اختلافات ہوں گے قیامت تک ان کا حکم ان کا فیصلہ موجود ہے. یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم. یہی الذکر الحکیم ہے, اصل ذکر یہ ہے. اللہ کی یاد کا کوئی اور ذریعہ اس قرآن جیسا نہیں ہے مؤثر, الذکر ہے. اور یہی حبل اللہ ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تم تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. وہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ وہو حبل اللہ المتین. لا تنقضی عجائب, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کام نہیں ہے جو کہ ختم ہو جائے, بس اب جتنے ہیرے سے نکال لیے گئے اب کوئی ہیرا نہیں, نکلتے چلے رہے. علم کے, حکمت کے, معرفت کے نئے سے نئے موتی اور قیمتی سے قیمتی تر جو ہے ہیرے نکلتے چلے رہے, کبھی ختم نہیں ہوئے. لا تنقضی عجائب ہوں, ولا یسمع من العلماء, اہل علم کبھی شیری محسوس نہیں کریں گے کہ بس جتنا لینا تھا لے لیا. نہیں, طبیعت میں شیری نہیں ہوگی اور اس کی پیاس بڑھے گی مزید اور مزید. ولا یخلق ان کثرت الرد, اور بار بار کی تکرار سے بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی باسی پن پرانا پن کاری نہیں ہوگا. اور آخری چار جملے, من قال به صدق, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجر, جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. من حکم به عدل, جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے انصاف سے کام لیا. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو بلایا پکارا, کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ قبر کس کے کھڑے ہو جائے, آپ کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں, من دعا الیہ, قرآن کی طرف بلانے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ, ہو جائے الی صراط مستقیم, اس کی اپنی ہدایت جو ہے صراط مستقیم کی طرف گارنٹی. یہ میں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے حوالے سے حضور کے لیے حکمت کے حکمت نبوی کے موتی ہیں جو آپ کے سامنے بچے رہے. اب تیسرے نمبر پر میں ذرا عظمت قرآن بہ زبان اقبال. کیوں؟ اس لوگ سوچ سکتے ہیں بھائی اللہ کی بات، رسول کی بات، تم اس میں کہاں لے آئے اقبال کا تذکرہ. میں پورے اپنے اطمینان اور اشراء صدر کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میرے نزدیک اس دور میں عظمت قرآن کا سب سے بڑا نشان، سب سے بڑا سمبل علامہ اقبال ہے. مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالنے کے بعد جس شخص کو سکون حاصل ہوا ہے ذہنی اور فکری، تو قرآن کے دامن میں. وہ کسی مسجد کا مولوی نہیں تھا، کسی ایک کنویں کا میڈک نہیں تھا، نہیں، وہ تو مرے کالج میں پڑھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، پچھلی صدی کا آخری حصہ، انگریز کا دبدبا، انگریز کی جو اس وقت کی کیفیت تھی، انگریزی تہذیب جس طریقے سے چھا رہی تھی. پھر گیا ہے انگلستان اور جرمنی میں جا کر وہاں اس نے فلسفے پڑھے ہیں ٹاپ کے، اور پھر قرآن پر انشراح، قرآن پر اطمینان. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو میرے اپنے بندہ نواز ملی. میرے نزدیک عظمت قرآن کا عظیم ترین نشان، نشانی کہہ لیں، سمبل، سائن علامہ اقبال کی. انہوں نے جس جس طور سے کہا ہے، اب میں صرف چند اشعار آپ کو آج سنا دینا چاہتا ہوں. آ کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ کتاب زندہ ہے قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، اس کی حکمت ایک طرف قدیم بھی ہے، اللہ کا دین قدیم ہے، اللہ کی توحید قدیم ہے، لیکن لا یزال، اس کو زوال نہیں آئے گا، یہ ہر دور کے اندر تابندہ رہنے والی حکمت ہے. اس کا فلسفہ وہ نہیں ہے جو فرسودہ ہو جائے زمانے کے ساتھ. حکمت او لا یزال استو قدیم، نو انسان را پیام آخری، یہ نو انسانی کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے. حامل او رحمت للعالمین، اور اس کا لانے والا پوری نوع انسانی کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. ہر سے اورا ریب نئے، تبدیل نئے، اس کا کوئی حرف کے حرف میں کوئی شک بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی شک والا نہیں ہے. کیا اس میں کوئی تبدیلی کا قطعاً نہیں، اس میں نہ کوئی تحریف ہو سکتی ہے نہ تبدیلی ہو سکتی. ہر سے اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعمیل نئے. کیا اس کی آیتوں کو توڑا بروڑا جا سکتا ہے غلط مفہوم کی طرف؟ نہیں، وہ اپنی حفاظت خود کرتا ہے، مہیمن ہے، خود اپنا جو ہے حفاظت کرنے والا ہے. فاش گویم آتے در دل مسمر اثر، دیکھو میں اب کھل کر ہی کہہ دوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے، یعنی سو باتوں کی اب ایک بات ہے. یہ کتابیں نہیں، اس چیزیں دیگر، اس کو کتاب نہ سمجھنا، ہے تو کتاب ہی، چاہے وہ آرٹ پیپر پر ہے، نیوز پیپر پر ہے، آخر وہ ہے ہلکی سی جلد ہے، قیمتی جلد ہے، ہے تو کتاب. کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے، یہ کتابیں نہیں ہیں، چیزیں دیگر ہیں. مثل حق پہ نہ ہو حق کا داستوں، زندہ ہو پائندہ ہو وہ یاستوں. یہ تو ذات باری کی تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کی طرح اول و آخر بھی ہے، ظاہر و باطن بھی ہے، اور متکلم بھی ہے. جیسے اللہ جو ہے کلام فرماتا، قرآن کلام کرتا ہے، تم سے کرو تو صحیح سے بات. مثل حق پہ نہ ہو ہم کا داستوں، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے. یہ جو کتاب ہے، یہ کتابیں بھی اس چیزیں دیگر، مثل حق پنہا ہم پیدا ہستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویا ہستو. جیسے اللہ کی ذات الحی القیوم، ایسے ہی قرآن. اور اس کا جو ایک انقلاب لانے کا طریقہ ہے کیا ہے؟ چو بجا در رفت جہاں دیگر شرط، جب یہ کسی کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بدل گیا، اس کا اندر بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کی اقدار بدل گئی، ہر شے بدل گئی. اور یہ اندر کی تبدیلی ہے، اندر سے باہر آتی ہے تو وہ مستقل تبدیلی ہوتی ہے. زبردستی آرڈیننس کے ذریعے سے نماز آپ کے اوپر تھوپ دی جائے تو وہ آرڈیننس ختم، تو وہ بھی ختم. زہر کی نماز جو ہے ہوتی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، ضیاء صاحب جو ہے وہ نماز بھی نہیں. یہ جو ہے معاملہ جو نہیں، کیوں بجا در رب جہاں دیگر شبد، جہاں سے دیگر شد جہاں دیگر شبد. اور یہی اندرونی انقلاب جو ہے نوع انسانی کا، یہ عالمی انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے، ہمارا بہت بڑا جو ہے وہ رونا ہوتا ہے اس بات کا، تفرقہ ہے، انتشار ہے، اتحاد نہیں ہوتا. اتحاد کے لیے جیسا کہ اس حدیث میں آ چکا ہے، ہوا حمل اللہ المتین، یہ قرآن ہے حمل اللہ. اقبال بھی کہتا ہے کس خوبصورتی سے، اد یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکرے ملت سے قرآن زندہ است. جیسے میرا یہ پیکر ہے، اس میں میری زندگی ہے، اس کی وجہ سے میں زندہ ہوں نا. تو پیکر ملت جو ہے امت مسلمہ، اس کے اندر زندگی کی جو حرارت ہے وہ قرآن کی بدولت ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم تو سب خاک کے مانند ہیں، دل دھڑکتا ہوا دل جو ہے وہ تو قرآن ہے، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہی. ایسے ہی تزکیہ نفس کیسے کرے، بڑے لمبے چوڑے نظریے طریقے ادھر سے ادھر سے لے کر آتے ہیں. کس خوبصورتی سے اقبال نے کہا ہے، اس لیے کہ آپ کو مقابلہ تو ابلیس سے ہے، نفس کو بھڑکانے والی شے یوس میں جو فی صدور الناس، وہ کون ہے؟ وہ تو وہی شیطان ہے، اس کی ذریت مانوی ہے، سلبی ہے. تو فرمایا کچھ طرح ابلیس کارے مشکل است، ابلیس کو مار دینا تو بہت مشکل کام ہے. وہاں کے وہ مندر آماق دل است، وہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. ان شیطان یجری من الانسان مجرا الدم، حدیث نبوی ہے. خوش طرح باشد مسلمان اشکنی، کچھ طے شمشیر قرآن اشکنی. یہ بھی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا، شیطان میرے ساتھ بھی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ابلیس کو، اپنے شیطان کو مسلمان بناؤ، وہ کیسے بنے گا؟ کچھ طے شمشیر قرآن اشکنی. پھر وہ چیلنج کا انداز جو ہے، مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پیش ما یک عالم فرسوداست، وہ مفکر اور مدبر حکیم الامت دیکھ رہا ہے امت کی حال پر اور دنیا کو. میرے سامنے ایک بڑا فرسودہ سا عالم ہے، ملت اندر خاک ہوں آسودہ است، اور امت مسلمہ اس فرسودہ جہان کی مٹی کے اندر بھی بڑی مگن ہے، پڑی ہوئی مٹی میں، رول رہی ہے مٹی میں، لیکن مگن ہے، مست ہے. پیشے ماں یت عالم فرسودہ است، ملت اندر خاک ہوں آسودہ است، رخت سوزے سینے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایک زمانے میں اسلام پر زوال آیا تھا تو کرد سامنے آ گئے تھے. صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ کرد. صلیبیوں نے ہم سے یروشلم چھینا تھا تو واپس لینے والا کرد خون تھا. پھر اس کے بعد جب تاتاریوں نے ختم کر دیا، خلافت کا نظام بھی ختم ہو گیا، تو پھر وہی تاتاری تھے جو اسلام لے آئے. اس کے ذریعے سے عالم اسلام میں ایک اور دور شروع ہو گیا. اب کیا ہوا؟ تاتاریوں کے اندر بھی سینہ جو ہے وہ مردہ ہو چکا، اب سوز نہیں رہا، کردوں میں بھی نہیں رہا. اور گویا کہ اس سے مراد ہے ساری اقوام جو ہے دنیا میں عالم اسلام کی، وہ سب کی سب رفت سوز سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. مسلمان مر گیا ہے یا قرآن مر گیا ہے؟ معاذ اللہ. یعنی یہ کہ قرآن تو اگر حرارت ہو امت کی جسد کے اندر تو اس کو مہمیز دیتا ہے، متحرک کرتا ہے، دوڑاتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپاتا ہے، اس کو اس کے دن رات ایک خاص دھن کے اندر لگ جاتے ہیں. تو کیا مسلمان مر چکا ہے؟ اینڈ اٹس نو یوز ریپنگ دی ڈیڈ ہارس. اگر گھوڑا مری گیا تو اب آپ کتنے چابک لگا رہے ہیں؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں، وہ دوڑے رہے تھوڑے، مر چکا ہے. تو یا مسلمان مرد یا قرآن میں مرد، کیا ہوا ہے؟ پھر اسی پر جس طریقے سے وہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا کہ تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، تو اگر چاہے ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیز و تفم، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. اسی کو سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. فارسی میں خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، ایسو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتابیں زندئی. ایک اور شعر بہت اہم ہے جو اس وقت ہمارے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے، برخو از قرآن اگر خواہی ثبات، اگر تم ثبات چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، پاکستان کا بقا، ثبات، استقلال، استحکام، تو برخورت قرآن، تو قرآن سے وصول کرو، حاصل کرو، قوت وہاں سے ملے گی. در ضمیرش دیدام آب حیات، اس قرآن کے اندر میں نے آب حیات دیکھا ہے. آب حیات جس کو پینے کے بعد موت نہیں آتی، جس کے پی کر جو مردے جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. در ضمیرش دیدام میں نے دیکھا ہے اس قرآن کے اندر وہ آب حیات موجود ہے. برخب از قرآن اگر خواہی ثبات، اب اس قرآن سے وہ آب حیات نوش کرو اگر تم چاہتے ہو ثبات. اسی طرح کا ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. چو کہوں کوہن گردد جہان در برش، می جہت قرآن جہان دیگرش. اس دنیا میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ جب نظام جو ہے کوہنا ہو جاتا ہے، قرآن اسے ایک نیا نظام اور نیا جہان عطا کر دیتا ہے. اس کے حوالے سے یاد دلاتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی فوکویاما نے، فرانسس فوکویاما، اینڈ آف ہسٹری. اس نے کہا تھا کہ بس تاریخ کی اب انتہا آ گئی، ہمارا نظام جو ہے لبرل کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی، یہ اعلیٰ ترین نظام ہے، اس سے آگے کوئی نظام دنیا میں نہیں ہے، ہو سکتا ہی نہیں، اینڈ آف ہسٹری. اس پر خیر بہت سی تنقیدیں بھی ہوئی. اب اس نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا 10 برس کے بعد اپنی اس رائے پر، ایک نظر ثانی کے انداز میں. ڈان نے وہ مضمون شائع کیا تھا، میرا خیال ایک ہفتہ 10 دن ہوئے، اور بہت پیاری تحریر ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں اینڈ آف ہسٹری اس اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد نوع انسانی رہے گی نہیں. اب جو جینیٹک انجینئرنگ جو آ گئی ہے، جینز کے اندر جو مینیپولیشن ہوگی، تو یہ انسان تو رہے گا ہی، تو اور انسان وجود میں آئے گا، کوئی اور انسان ہوگا. کس اعتبار سے نوع انسانی کی گویا کہ تاریخ اپنے آخری اختتام کو پہنچ چکی ہے. اب تو آپ جینیٹکس کے ذریعے سے جو چاہیں گے انسان بنائیں گے، اس طرح کے انسان بنائیں گے. یہ انسان جو تھا، جو چلا آ رہا تھا 10-15-20 ہزار برس سے، یہ انسان تو ویسے ختم ہو رہا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو اختتام ہونا ہے، اس نو انسانی کی تاریخ کا، وہ عالمی نظام خلافت پر ہونا ہے. اس سے پہلے کل ہوئی عرضی پر وہ نظام خلافت کا نظام قائم ہوگا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے عظمت قرآن بزبان الہی، عظمت قرآن بلسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت قرآن و زبان اقبال بیان کیا. اب سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، کہاں ہیں آپ اس قرآن کے حوالے سے؟ کیا آپ کا طرز عمل ہے؟ اب ہمیں حاضر حدیث ہم تم دے لوں جانوں میں تم، کیا کچھ نہیں پڑھا؟ انگریزی پڑھی، ایسی پڑھی. ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں انگریزوں کو جا کر انگریزی پڑھا رہے ہیں، وہاں پڑھا رہے ہیں ہائی اسکولوں میں، کالجز میں، انگریزی اتنی پڑھ لی، عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ قرآن کو سمجھ لیتے. کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ سوچئے، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. آج محاسبہ کر لو گے تو کوئی تلافی مافات کا شاید امکان پیدا ہو جائے، کہیں کچھ سوچ کر جو ہے تم کوئی تلافی کر سکو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جناب دے، تو پھر یہ جذبہ انسان کا جب پیدا ہو جائے اور تلاشی کا آغاز وہ کر دے، پھر چاہے پہلے قدم پر موت آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت درجہ اونچا رکھتا ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، من ماتا من جاء الموت، جس شخص کو موت آئی سال میں، وہ ہوا یطلب العلم، وہ ابھی علم حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہا تھا، لیکن مقصد اس کا کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، اس علم کو حاصل کر کے اسلام کو زندہ کروں گا. کوئی تنخواہ نہیں تھی، کوئی کسی ڈسٹرکٹ خطیب بننے کے لیے نہیں تھا کہ 18 گریڈ کا ڈسٹرکٹ خطیب بن جاؤں گا، نہیں. من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام، وبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس حال میں موت آ گئی، ابھی حصول علم میں مصروف تھا، اگر موت آ گئی ہے تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا ہے، کمر کس لی ہے، پھر جہاں تک اللہ پہنچا دے. تو میں خاص طور پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہاں کے مستقل نمازی ہیں، میں انہیں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ خطرے میں وہ ہیں. کسی اور مسجد میں شاید قرآن کے لیے اس طرح پکارا نہ جاتا ہو، جھنجھوڑا نہ جاتا ہو، آپ کو یاد دہانی نہ کرائی جاتی، تو اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اور پھر اگر ان کے طرز عمل میں قرآن حکیم کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کیا جواب دیں گے؟ وہ منظم ممن ذکر بآیات اللہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی ہو پھر وہ اعراض کرے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے، انا من المجرمین منتقمون. بہرحال سوچئے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو سائے محشر میں ہے، پیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، آج اپنا محاسبہ کیجئے، آج اللہ اگر فرق کیجئے پوچھے آپ سے کیا جواب دے، کیونکہ جواب ہے اللہ اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا. اب بھی جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ تلافی کا آغاز کر دیں. میں اب اللہ کا شکر ہے جو میں نے دعوت رجل قرآن شروع کی تھی آج سے 35 برس قبل لاہور میں، اب اس کا چرچا ہے، 40 روزہ کورس ہو رہا ہے، کہیں 4 مہینے کا کورس ہو رہا ہے، عربی زبان ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ یہ 40 روزہ کورس سے کیا ہوتا ہے، 4 مہینے کے کورس میں بھی جو وہ بھی 2 گھنٹے روزانہ، اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، قرآن کے نام پر اور قرآن کے ذریعے سے جو کام بھی ہو، ادنا سے ادنا ہو، ہمیں عزیز ہے، قیمتی ہے، ویلکم ہے. لیکن کم سے کم 1 سالہ کورس ہم نے شروع کیا تھا، جسے اب ہم نے کنڈینس کر کے 9 مہینے کا کر دیا. جیسے کہ بعض لوگ امریکہ وغیرہ سے بھی اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے گرمی کے شدید مہینے جو ہیں جون جولائی اگست، یہ در حقیقت ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. 9 مہینے میں کنڈنس کیا، اور آج اس کا پروسپیکٹس میں یہاں لے آیا ہوں، پوری تفاصیل اس میں درج کر دی گئی ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا اس کا نظام ہے. 9 مہینے زندگی کے فارغ کیجئے اس سے پہلے کہ موت آپ کے سرحانے آج کھڑی ہو، اور اللہ پھر پوچھے گا تم وہاں نماز پڑھتے تھے جہاں یہ دعوت دی گئی تھی، کس کس انداز میں؟ رب امی دعوت و قومی لیلم و نہارا، کس کس انداز میں؟ قرآن کے ذریعے سے آپ کو دعوت پہنچا دی گئی، حضور کے احادیث کے ذریعے سے پہنچا دی گئی. بہرحال آپ مانتے ہیں بہت بڑے مفکر اور حکیم الامت کی حیثیت سے علامہ اقبال کو، ان کی باتیں آپ کو بتا دی گئی. ہمیں ائی حدیث ہی بات ہو یوں میں نون، اب اور کون سی شے ہے کہ جس پر کہ ان کے اندر جو ہے تو عمل کا جذبہ ابھرے گا. تو یہ دونوں مرحلے اس وقت جو ہے سر پر ہیں. ون ایئر کورس ستمبر میں اس کا آغاز ہوگا، اس کی بھی جو درخواست ہے شمولیت کی، وہ شاید 3 اگست اس کی آخری تاریخ ہے یا نہیں. بہرحال یہ آپ کو پروسپیکٹس میں ساری معلومات مل جائیں گی، باہر سٹال لگا ہوا ہے پروسپیکٹس. پھر یہ کہ جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے، اگر ان میں سے ذہین طلبہ آئیں جو جدید فکر کو بھی پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اس سے یہ کہ جو ہمارے ہاں یہ ایک تقسیم ہے کہ ایک طرف وہ ہے جنہوں نے جدید کو پڑھا ہے دین سے ناواقف، کوڑے پڑھے لکھے جاہل، اور دوسری وہ ہے کہ جنہوں نے قال اللہ قال رسول پڑھا دنیا سے ناواقف. اپلائی کیسے کریں گے دنیا پر جب دنیا کے اس وقت کے پرابلمز ہی کا شعور نہیں ہے؟ اس خلیج کو پاٹنے کے لیے قرآن کالج قائم کیا گیا، وہ بھی ہے، اس کا داخلہ جو فرسٹ ایئر میں بھی ہوگا، تھرڈ ایئر میں بھی ہوگا، جو بھی آپ کے عزیز ہوں. بہرحال یہ قدامت لے کر اگر یہاں پر ایک مؤثر اور محترم تعداد میں لوگ کھڑے ہو گئے تو پاکستان کو جو قوت حاصل ہوگی وہ ناقابل شکست ہوگی، اس کی تسخیر بے پناہ ہے. یہ دلوں کو فتح کرے گا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ہتھیار صرف جسموں کو فتح کر سکتے ہیں، دلوں کو فتح نہیں کر سکتے، دلوں کو نظریہ فتح کرتا ہے. قرآن ہے کہ جو مسخر کرے گا، دلوں کو قابو میں لے گا، بدلے گا. اور یہ کہ بدترین بھی اگر حالات ہو جائے بر عظیم پاک و ہند میں، تو اسلام کا سروائیول اور یہ در حقیقت اس پر منحصر ہوگا. حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، بی جے پی کا ڈکلیئرڈ گول ہے بھارت کی 73 سرزمین کو مسلمان اور اسلام سے پاک کرنا. انڈین نیشنل کانگریس کا ڈکلیئرڈ گول تھا ٹو اسٹیبلش ویدانتک آئیڈیالزم ان بھارت. یہ تھوڑا سا فرق ہے ان سے, وہ نیلے نیلے کا فرق ہے, 1920 کا فرق ہے, وہ بنیادی فرق نہیں ہے. ہندو ذہن یہ ہے, اس کی تاریخ ہے, ہزار سالہ تاریخ ہے. وی ہیو ریمبر 1000 ایئرز ڈیفیٹ. اور یہ اندرا گاندھی جیسے جو ہے ایک لبرل اور سیکولر خاندان کی عورت جو وہ کریں گے. تو حالات بہت برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ طاقت اگر ہمارے ہاتھ میں ہو, تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے. خار از مہجوری ہے قرآن شدی, شکوہ سمجھے گردش دورہ شدی, اے تو شبنم برزمی اتندئی در بغل داری کتابی زندگی. اور اگر اس مسجد سے 150 آدمی نہیں نکلتے اس کے لیے کہ قبر کس لیں, 9 مہینے ہم نکالتے ہیں, چھٹی لیتے ہیں, ود آؤٹ سیلری لیتے ہیں, جو بھی جس طریقے سے ایکومولیٹڈ لیو ہے وہ لیں اور اس میں وقت لگائیں, کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو خود ان کی عاقبت کے سمجھنے کا بندوبست کر دیں, اور دوسری طرف اس ملک, اور نہ صرف اس ملک بلکہ بر عظیم پاک و ہند کی تقدیر کو بدلنے کا سامان کر دیں. اس کے لیے میں نے خاص طور پر آج یہ بات آپ سے کی ہے. دوسری بات, دین کو قائم کرنا ایک نظام کے اعتبار سے, ہمیں یقین ہے پاکستان کا جواز اس کے بغیر نہیں ہے, پاکستان کا بقا اس کے بغیر نہیں ہے, پاکستان کا استحکام اس کے بغیر نہیں ہے. اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے, تحریکیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں. اسی لیے تو بس خائف ہے, فنڈامنٹلزم, یہ جنونی, یہ دیوانے, یہ مرنے کو تیار ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں جانے بہت عزیز ہیں. وہ تو اگر لڑیں گے بھی تو وہ الیکٹرانک وارفیئر ہوگی, جان دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. بہرحال اسی لیے بلاہم کا جو باب آتا ہے احادیث میں, اس میں یہ بیان کیا گیا کہ پہلے تو مسلمانوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا, بالآخر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوگا, اس لیے کہ مرنے کو جو تیار ہو جائے, منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ بدقسمتی سے صحیح میتھوڈالوجی سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تحریکیں جو ہیں فنڈامنٹلسٹ موومنٹس ان دی مسلم اسلامک ورلڈ, وہ مس گائیڈڈ میزائلز بن گئے, غلط راستے پر چل رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان کے خلوص میں شبہ کیسے کیا جا سکتا ہے جو جان دے رہا ہے, لیکن راستہ صحیح نہیں. وہ منہج انقلاب نبوی پر عمل نہیں کریں گے, نتیجہ نہیں نکلے گا. لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس اعتبار سے ہم نے جو متحدہ اسلامی انقلابی محاذ بنایا تھا, اب اس کا پہلا جلسہ پرسوں ہو رہا ہے, پرسوں صبح یہ اس کا جو ہے ہینڈ بل بھی یہاں پر تقسیم ہو جائے گا, اتوار کو صبح 9 بجے محمد اکرم آوان صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے, مولانا مختار گل صاحب بھی ہوں گے, ضیاء اللہ شاہ صاحب بھی ہوں گے, اور یہ خاکسار بھی ہوگا. یہ جلسہ ہمارا قرآن آڈیٹوریم میں پرسوں صبح 9 بجے ہو رہا ہے. یہ دوسرا کام ہے ہمارا, بلاتے رہیں گے فلے زیادہ کا فرم ہوگا تقریب کا ماحول ملتا, ہم تو اس پر لگے ہوئے ہیں, لیکن ہم دوسری دینی جماعتوں کو دعوت دیتے رہیں گے کہ آپ اس راستے پر, یہ سیاسی اکھیڑ پچھاڑ سے اور یہ تبدیلی سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمارے کئی دور گزر چکے ہیں, اسی طرح کا ایک دور اور آ جائے گا, اللہ خیر چلنا. اس طریقے پر جمع ہونے کے لیے قبر کسے لوگ اور آئیں, تو یہ پرسوں جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اب اگر یہ وقت تو ہو چکا ہے, لیکن میں یہ چند باتیں چند منٹ آپ سے لے رہا ہوں اس لیے کہ ذرا آج موسم اتنا خراب نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے ایک نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی مشرقی سرحد کے ساتھ تو ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہو گیا کارگل کا, بہت بڑی پسپائی, بہت بڑی حزیمت, بہت بڑا ایک یوں سمجھیے کہ ذلت اور رسوائی کا معاملہ مجھے آثار نظر آ رہے ہیں مغربی اب سرحد کے اوپر افغانستان کے ساتھ. اس لیے کہ امریکہ کا اینٹی اسامہ آپریشن شروع ہو چکا ہے, گوادر کی بندرگاہ کے پاس امریکی جہاز جو ہے وہ لندر انداز ہے. یہ خبر اخبار میں آ چکی ہے کہ ان کے کمانڈوز پشاور ایک جہاز کے ذریعے سے پہنچے اور وہاں سے وزیرستان بھی پہنچا دیے گئے, گویا کہ پاکستان اس میں امریکہ کا ایجنٹ کی حیثیت سے فل رول پلے کر رہا ہے. پھر یہ کہ یہ خبر بھی آ گئی ہے کہ وزیرستان کے علاقے میں خوف اور دہشت و ہراس پھیل گیا ہے. یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ جلال آباد سے عرب خاندان جا رہے چھوڑ کر, انخلا ہو رہا ہے کہ یہاں پر شاید وہ حملہ ہوگا بڑا. پھر یہ بھی کہ طالبان کے ایک ذمہ دار شخص کا یہ بیان آ چکا ہے کہ اگر پاکستان کی سرزمین سے لانچ ہوا کوئی اٹیک تو ہم اسے پاکستان کی طرف سے حملہ سمجھیں گے. یہ ہے میرے نزدیک سرخ بتی. مشرقی سرحد پر تو ہمارا اجلی دشمن بیٹھا ہوا ہے جو اس کی آنکھوں میں پاکستان کا وجود کھٹکتا ہے. وہ تو یہ ہے کہ جو بھی لانگ ٹرم اس کی اسکیم ہے چلتا رہے گا. یہ جو بھی ہمارے لیے ایک موجب تقویت بن سکتا ہے جس کو میں نے کہا تھا پاکستان اور طالبان کے افغانستان میں کنفیڈریشن ہونی چاہیے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو گئے تھے کلنٹن صاحب کی خدمت میں تو وہاں یہ کام بھی وہ کر آئے ہیں. ان کا ذرا سا یہ وعدہ لینے کے لیے کہ میں اس میں ایک دلچسپی لوں گا, وہ دلچسپی کیا لیں گے؟ اب تو ہماری بہت بڑی کامیابی, دیکھو اس سے بات تو کی ہے نا, اسے ٹیلی فون تو بات تو کی ہے نا, بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی. اس کا حاصل کیا؟ ان کے دو اسپوکس مین بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم اس کے اندر دلدل میں پھنسنا ہی نہیں چاہتے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ادھر سے بھارت نے کہا کہ ایسی بات ہوئی نہیں ہے, 20 منٹ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے لیکن وہ بات ہوئی نہیں. اللہ عالم کون جھوٹ بولتا ہے کون سچا ہے. لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کہیں کلنٹن نے ان سے وہ بات بنوا لی ہے, اور یہ اگر ہو گیا تو نہایت خوفناک معاملہ ہوگا. ہماری پختون بیلٹ میں جے یو آئی کا جو عمل دخل ہے اور طالبان کا آغاز وہیں سے ہوا تھا, یہ بھی جان لیجیے. طالبان اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جو اسی علاقے کے عربی مدارس سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں, چاہے وہ اکوڑا کٹک کا مدرسہ ہے اور چاہے وہ کوئٹے کے مدرسے تھے اور چاہے وہ بنوری ٹاؤن کے مدرسے, وہیں سے تحریک شروع ہوئی اور اس پورے بیلٹ کے اندر ان کی ہمدرد موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا مظاہرہ جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں کیا ہے اور انہوں نے کلنٹن کے پتلے جلائے. یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اندیشہ بہت بڑا ہو رہا ہے, یہ سرخ بتی ادھر بھی جل گئی ہے. اللہ بچائے, اللہ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور اگر ایسی کوئی حماقت ہوئی ہے تو ابھی وقت ہے کہ اس کو رول بیک کرے, وہ وعدے ختم کرے. ورنہ اگر پاکستان کے سرحد سے, پاکستان کی سرزمین سے اگر کوئی اس طرح کا اٹیک لانچ ہو گیا تو واقعہ یہ کہ یہ دشمنی پھر پٹھان جو ہے پھر دشمنی کو بھی پھر وہ آخری درجے تک پہنچاتا ہے, وہ نیچے نہیں رہنے دیتا. افغانوں کا اپنا مزاج ہے, ہمارے ساتھ دوستی بھی تھی, ہم نے انہیں سپورٹ بھی کیا ہے, طالبان کو سپورٹ کیا ہے, لیکن یہ اگر اباؤٹ ٹرن ہماری پالیسی میں ہو گیا ہے تو یہ بھی بہت خطرناک اور خوفناک ہے. ایک آخری اعلان اور سن لیجیے. میرے جو مختلف مواقع پر خواتین کے مسائل سے متعلق خطابات ہوئے, تقاریر ہوئی, تو اس کو ایک ہی, اسے ایک سی ڈی کہتے ہیں آج کل, کمپریس ڈسک, کمپیکٹ ڈسک, ایک ہی کمپیوٹر میں چلنے والی ڈسک میں وہ ساری تقریریں وغیرہ جمع کر دی گئی, اور اسلام اور خواتین کے عنوان سے وہ سی ڈی جو ہے کمپیکٹ ڈسک وہ تیار ہو گئی ہے. اس میں کور وغیرہ بھی بہت خوبصورت ہے, میں نے دیکھا ہے, وہ یہاں باہر بھی آج موجود ہے. سی ڈی جو ہے اسلام اور خواتین کے نام سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے خطابات پر مشتمل تیسری سی ڈی تیار کر لی گئی ہے, جس میں اسلام میں عورت کا مقام, خواتین کی دینی ذمہ داریاں, اسلام میں ستر و حجاب کے احکام, خواتین اور سماجی رسومات اور شادی بیاہ کی رسومات اور ان کا حل وغیرہ جیسے اہم موضوعات پر 15 تقاریر شامل ہیں. یہ سی ڈی بحث تال پر دستیاب ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.